السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دوسري آيات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آج کے خطبے کا موضوع ہے: خیارکم، تم میں سے بہترین لوگ. خیار الناس کون ہے؟ امت میں سے سب سے افضل اور سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ خیریت کے معیار کے تعلق سے کافی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں، اور اس معیار کو جانتے ہوئے بھی بعض لوگوں کے لیے ابھی بھی مشکل ہو رہی ہے، تو وہ جان نہیں پا رہے کہ اچھائی کہاں پر ہے، میں اچھا انسان کیسے بن سکتا ہوں. ترازو تو موجود ہوتے ہیں، لیکن ترازو کو سمجھنے کے لیے بھی تو جانکاری ضروری ہے اور علم ضروری ہے. آج کے خطبے میں انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے، قرآن اور سنت کی روشنی میں سب سے افضل اور بہترین انسان کون ہے. کیا میں ان میں سے ہوں یا نہیں، اور اگر نہیں ہوں تو کیا ان میں سے ہو سکتا ہوں یا نہیں. آئیے دیکھتے ہیں: خیارکم، تم میں سے سب سے افضل اور اچھے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ امت سب سے زیادہ افضل اور خیر والی امت ہے. اس امت کی خیریت اور افضلیت کو اللہ تعالی نے جوڑ دیا ہے ان تین چیزوں کے ساتھ. تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتی ہے، معروف کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتی ہے یہ امت. منہ کرتی ہے، ہر شر سے منہ کرتی ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بنیاد ہے. وتؤمنون باللہ، یہ امت ایمان والی امت ہے. اس امت کا قیام ایمان کی بنیاد پر ہوا. ایمان ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. جب تک امت میں, امت کی سطح پر میں بات کر رہا ہوں, جب تک اس امت میں یہ تین چیزیں موجود ہیں تو امت میں خیر بھی موجود ہے, بلکہ یہ امت سب سے افضل امت ہے. اور جیسے یہ امت ان تین چیزوں سے دور ہوتی جائے گی, اس امت کا مقام بھی اسی طریقے سے کم ہوتا جائے گا. آج ہمارے معاشرے میں شر اور فساد عام ہو چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ جو افضلیت تھی, یہ جو خیریت تھی, آج امت میں نظر نہیں آتی. امت کی اکثریت آج کہاں پر ہے؟ کیا اسی راستے پر چل رہی ہے؟ امر بالمعروف ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں, نہیں عن المنکر برائی سے کتنے لوگ روکتے ہیں, اور کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں کہ برائی ہوتی کیا ہے. جب خود برائی میں مست ہوتے ہیں اور سراپا ڈوبے ہوتے نافرمانیوں میں, تو پھر دوسروں کیا اصلاح کریں گے؟ آج نماز کے لیے جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اذان ہو چکی ہے, اقامت ہونے والی ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر قریب ہے, سامنے ہے, اٹھو نماز کی تیاری کرو, کہتے ہیں پڑھ لیں گے, ابھی پڑھتے ہیں, پڑھ لیں گے. یہ ان میں سے اچھے لوگ کہتے ہیں جو بعد میں پڑھتے بھی نہیں, لیکن یہ تو کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں. ورنہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھیں, ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو, جاؤ پڑھو, تمہیں کس نے روکا ہے؟ نماز قائم ہو جاتی ہے اور یہ بدبخت باہر کھڑے گپے لگا رہے ہوتے ہیں, یا کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں, یا چغل خوری کر رہے ہوتے ہیں, یا عام فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پیغام, یہ بلاوا کسی اور کے لیے ہوگا. اچھائی کی طرف بلانا, اچھائی کا حکم دینا, اور برائی سے منع کرنا, اللہ تعالیٰ نے امت کی خیریت اور عافیت اور برتری کو ان چیزوں سے جوڑ دیا ہے. اور پھر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ امت میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آج کے زمانے میں جب ہم کسی کو توحید کی دعوت دیتے ہیں, توحید کی طرف بلاتے ہیں, جو دعوت الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے, آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ کہتے ہیں تمہارے پاس توحید کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. امت میں سود ہے, زناکاریاں ہیں, بدکاریاں ہیں, ظلم ہے, اور تمہیں توحید نظر آتی ہے بس ہر وقت. یہ سود عام ہوا ہے, سچ ہے. زناکاریاں بدکاریاں عام ہوئی ہیں, یہ بھی سچ ہے. ظلم بھی عام ہوا, یہ بھی سچ ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ کب سود عام ہوا؟ کب بےمانی عام ہوئی؟ کب یہ ظلم عام ہوا؟ جب ایمان کی کمزوری ہوئی. جب ہم نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم میں سے کتنی مسلمان ہیں جو ایمان کی صحیح معنی اور صحیح تعریف جانتے ہیں؟ اندازہ ہو جائے گا. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر ایمان ارکان ایمان میں سے سب سے پہلا اور بنیادی رکن ہے. دین اسلام کا قیام پانچ ارکان پہ ہے. سب سے پہلے رکن کلمہ شہادت. کلمہ شہادت کا قیام چھ چیزوں پر ہے جنہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلا اور بنیاد رکن ہے الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان. کیا ہم نے جان لیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں آمنت باللہ تو میں کیا کہہ رہا ہوں حقیقتا؟ الایمان باللہ میں تین بنیادی چیزیں موجود ہیں جسے ہم توحید کہتے ہیں. توحید کی تینوں قسمیں موجود ہیں. جس نے ایک کا انکار کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان سے انکار کیا. اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا. یہ توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اور صرف توحید ربوبیت پر ایمان کافی نہیں ہے. اگر آمنت باللہ کی بنیاد یہ توحید ہے تو پھر کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس توحید کے لیے پیدا نہیں کیا. اپنی فطرت سے ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے رب نے اس کو پیدا کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. وہی اسی کا خالق ہے، وہی اسی کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو اس توحید ربوبیت کو سمجھانے کے لیے نہیں بھیجا. اپنی کتابیں اس توحید کے نازل نہیں فرمائی. جہاد کی مشروعیت، جنت اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا نہیں کیا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر صرف معنی یہ ہوتا توحید کا تو پھر ابو جہل ابو لہب بھی آج مومن ہوتے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق کوئی مالک نہیں. اصل معنی ہے توحید کا توحید عبادت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہی معنی ہے کلمہ توحید کا. اور اسی معنی کو عام کرنے کے لیے امت میں اور پوری دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود کوئی سچا معبود نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور جہاد کو مشروع بھی کیا، اور جنت اور دوزخ کو بھی اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کیا ہے. اور تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء اور صفات. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو انہی پیارے ناموں سے پکارا کرو. اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال ہیں، اور ہر ذات کی پہچان اس کے اسماء اور صفات سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے بھی ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے منکر ہیں وہ حقیقت اپنے رب کے ہی منکر ہیں. اپنے رب کی معرفت میں وہ کیا جانتے ہیں؟ اپنے رب کے تعلق سے کیا جانتے ہیں؟ اگر اسماء و صفات کی توحید کو پس پشت ڈال دیا جائے جیسے کہ بعض لوگوں کی یہ بدعقیدگی ہے تو پھر کیا بچتا ہے؟ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اور سب سے بنیادی سوال، ایک سوال جو سب سے بنیادی ہے اور جس پر ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی وابستہ ہے، اگر اس کا جواب نہیں آتا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمیشہ کی ناکامی ہے. وہ ایک سوال ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے، جو قبر میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا. جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکاری ہیں، کیا جواب ان کا، رب کون ہے کیا جانتے ہیں وہ؟ جو توحید العبادت کو نہیں سمجھتے، شرک کرنے والے ہیں، کیا جواب دیں گے کہ ان کا رب کون ہے؟ اور یہاں پر بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ من ربک یہ سوال پوچھا جائے گا تو توحید ربوبیت ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ پوچھا جائے گا من ربک، یہ نہیں پوچھا جائے گا من الہک. من الہک تمہارا معبود کون ہے، من رب کو تمہارا رب کون ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوئی ہے، اور یہیں سے بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ اصل توحید توحید ربوبیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک خالق اور مالک جاننا ہے. اگر یہ معنی ہوتا تو پھر ابو جہل ابو لہب کا قصور کیا تھا؟ جب ان سے سوال کیا جاتا کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا، کون خالق ہے، کون مالک ہے، کون تدبیر کرنے والا ہے، سب ایک ساتھ ایک ہی سانس میں کہتے ہیں اللہ. اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی تدبیر کرنے والا ہے. تو پھر اگر یہی معنی صحیح ہوتا تو پھر ابو جہل جواب دے سکتا ہے کہ نہیں، من ربک؟ ربی اللہ. ابو جہل جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، کیونکہ وفات کفر پہ ہوئی ہے. ابو لہب جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ وفات کفر پر ہوئی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو چکا ہے ابو لہب، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے. تو قبر میں وہ جواب دے ہی نہیں سکے. تو کیا معنی اس کا؟ پھر معنی یہ ہے کہ توحید ربوبیت پر جس کا ایمان ہے اس پر لازم ہے، یہ ایمان نامکمل اور ناقص ہے جب تک کہ توحید عبادت پر بھی ایمان نہ ہو. جسے اللہ تعالیٰ کو ایک خالق مانا ہے، اب اس پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود بھی جان لے. اگر اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود نہیں جانتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ایک خالق المالک بھی نہیں جانتا، اس کا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ سب سے پہلی بنیاد ہے امت کے لیول پر کہ سب سے بہتر لوگ کون ہیں. اور جن لوگوں نے ان تین چیزوں کو جدا کیا وہ خیر امہ ہو نہیں سکتے. امر بالمعروف کو الگ کر دیا، نہی عن المنکر کو الگ کر دیا، اور ایمان باللہ کے تعلق سے تو پھر بات ہی مشکل سے ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ تم میں سے بہترین لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے جو سب سے اچھا ہے وہ تم میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. التقوی ہا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے دل کی طرف، سینے کی طرف. تقوی دل میں ہوتا ہے، جس کا دل اچھا ہے اس کا دماغ بھی اچھا ہے، اس کی زبان بھی اچھی ہے، اس کی آنکھیں بھی اچھی ہیں، اس کے کان بھی اچھے ہیں، اس کے ہاتھ بھی اچھے ہیں، اس کے پاؤں بھی اچھے ہیں. اور جس کا دل برا ہے وہ سارے کا سارا ہی برا ہے. اور اچھا انسان وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے ڈر کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ بات کتنی سچی ہے، یا تو میں خود جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے. لیکن یہ بات حق ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھے ہیں. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھے ہیں، اور میں تم میں سے اس معاملے میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. صرف تقوی اور صرف ایمان اور امر ہونے ہیں منکر کافی نہیں ہے میرے بھائیوں. ہم بات کر رہے ہیں مسلمان کی, مومن کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی, ایک کامل انسان کی بات کر رہے ہیں, ناقص انسان کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور اس انسان مسلمان کی تکمیل ہوتی ہے دین اسلام سے, جو کامل دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. اور اس مسلمان پر بھی اللہ تعالیٰ تب راضی ہوگا جب یہ مسلمان اس دین پہ عمل کرنے والا ہوگا مکمل طریقے سے. اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے لوگ سب سے اچھے ہوتے ہیں. کیا ہم اپنے بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں؟ وہ بیوی جس نے اپنا گھر کو چھوڑا, اپنے دوستوں کو چھوڑا, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا, اپنی بچپن کی یادوں کو بھی چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, قربان کر دیا, اور اس شادی کے رشتے کی بندھن سے وہ ہمارے ساتھ, ہم جہاں بھی جاتے ہمارے ساتھ ہیں, اس خاوند کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس عظیم اور مقدس رشتے سے. کیا ہم نے ان کا حق ادا کیا ہے؟ کیا اس احسان کا بدلہ ہم نے احسان سے چکایا ہے؟ اور جب اس قربانی کی بات میں کرتا ہوں نا, یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی, خاص طور پہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اپنے ملکوں سے ہجرت کر چکے ہیں, دور ہو چکے ہیں. ہم مردوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم کسی کے لیے اپنی دنیا ہی چھوڑ دیں. کیا خیال ہے؟ آسان ہے ہمارے لیے, کسی شخص کے لیے جو ہماری دنیا, ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے, ہم ایک انسان کے لیے چھوڑ دیں, مشکل ہے نا. لیکن اس عظیم عورت کو دیکھیں, اس رشتے کے بندھن کے بعد اپنی دنیا جو شادی سے پہلے تھی, جو خوبصورت دنیا تھی, ہر لڑکی چاہے وہ غریب کی بیٹی کیوں نہ ہو, اپنے گھر میں, اپنے ماں باپ گھر میں رانی ہوتی ہے. وہ لاڈ, وہ پیار ہمیشہ محسوس کرتی ہے. لیکن شادی کے بعد اس کے سر پر ذمہ داریاں, اگر کم عمر میں شادی کیوں نہ ہو, تب بھی اس کے سر پر ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. فَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت کو جوڑ دیا ہے اپنی ہی اہل خانے کے حسن سلوکی کے ساتھ. خیرکم خیرکم لأہلہ, کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رہنمائی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی گھر والوں سے کس طریقے سے برتاؤ کریں. ہماری ہی بیویاں ہیں, ہمارے ساتھ رہتی ہیں, لیکن تم اس وقت تک اگر نمازی بھی ہو, متقی پرہیزگار بھی ہو, اگر سچے نمازی ہوتے اور سچے متقی پرہیزگار ہوتے تو اپنے بیوی کے لیے سب سے اچھے ہوتے. اور پھر مثال کیا دی, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ, میرے سیرت دیکھ لو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. سیرت پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں سیرت میں سے؟ ہر بندہ اپنی غرض کی چیز لے لیتا ہے, جو اسے پسند ہے، جو اس کے مزاج کے موافق ہے، اور جو اس کے مزاج کے موافق نہیں اسے چھوڑ دیتا ہے. یہ بہترین نمونہ نہیں ہے. اسے خواہش نفس کہتے ہیں، یہ ہوا نفس ہے. وانا خیرکم لاہلی، میری سیرت دیکھ لیں، میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری ہے. گھر کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دو دو مہینے تک کھانے کے لیے کچھ ہی نہیں ہے سوائے کھجور کے. دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا. نبوت کا گھرانہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وانا خیرکم لاہلی، صرف کھانا پینا پیسے دینا کافی نہیں ہوتا. ہم بیوی کو پیسہ دینا جانتے ہیں، کھانا کھلانا جانتے ہیں، یہی سمجھتے کہ ہم نے اپنے کام کر دیا، یہی حق ادا کر دیا ہے، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، فرض پورا کیا ہے، اور فرائض کی ادائیگی، صرف فرائض کی ادائیگی سے کوئی شخص سب سے اچھا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. آخری مرتبہ کب ہم نے اپنی بیوی کو تحفہ دیا؟ عیدوں پر، ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں. دیکھیں میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ ہیں جو ہر ہفتے تحفے دیتے ہیں، چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو. اچھا تحفہ کا پیسہ نہیں ہے، موبائل تو ہے نا، اب موبائل عام ہے. آخری مرتبہ کب اچھا میسج بھیجا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار کیا سبق دے رہے ہو، ہم کیا رہے، آئی لو یو لکھیں، لکھ لو بھائی، کیا مشکل ہے. اب بیوی کو نہیں کہو کسے کہو گے پھر؟ اسے بھی تو احساس ہو کہ واقعی ہماری ازدواجی زندگی اچھی زندگی ہے. میں بعض ایسے لوگ جانتا ہوں جسے میسج سیو کیا ہوا ہے، ہر دو چار دن میسج بھیج ہی دیتا ہے. اگر کچھ دینے کو لیے نہیں ہے، میسج تو دے سکتے ہیں نا. اگر یہ بھی نہیں دے سکتے، اس میں روپے ریال کاٹا جاتا ہے نا، پوائنٹ 2.25. اگر یہ بھی نہیں ہے، گھر جاتے مسکراہٹ پر کتنے پیسے لگتے ہیں؟ فری آف کاسٹ ہے کہ نہیں؟ باہر مسکراتے رہتے ہیں، جو ہی دروازے پر قریب آتے ہیں اور چابی سے دروازہ کھول لیتے ہیں، شکلیں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنے عجیب ہیں ہم لوگ، ہمارے مسکراہٹوں سے بیگانے خوش ہیں، دور کے لوگ بھی ہمیں مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اپنے پیارے ہماری ہی مسکراہٹوں سے محروم ہیں. خیرکم، خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. تو پھر کس طریقے سے ہم اپنی بیویوں سے، بچوں سے، السلام علیکم، کس طریقے سے ان سے ہم اچھا سلوک کریں؟ اس کا معیار، اس کی بنیاد کیا ہے؟ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. حسن الخلق، اچھے اخلاق. اچھے اخلاق والے، اور اچھے اخلاق کے لیے، اچھا اخلاق بانٹنے کے لیے آپ کی جیب سے کچھ جائے گا نہیں، فکر نہ کریں. بعض لوگوں کو جیب کی فکر لگی رہتی ہے، واللہ کچھ نہیں جائے گا آپ کو، لیکن آپ کو ملے گا بہت کچھ. جب ہم اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہیں اور مسکرا کر ملتے ہیں. وتبسمو کے فوج اخی کا صدقہ, نام اعمال میں کیا لکھا گیا؟ ایک صدقہ لکھا گیا. جیسا کہ گویا کہ آپ نے اپنی جیب سے کسی کو 10 روپے 20 روپے صدقے میں دیے, یہ مسکراہٹ جتنی دل سے نکلے گی اتنی ہی یہ صدقہ زیادہ مہنگا ہوگا. یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے, اگر اپنے بیوی بچوں کے لیے ہو تب کتنا ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. اگر اپنے والدین کے لیے ہو اس سے بھی زیادہ ہے. حسن الاخلاق, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے اچھا مسلمان ہے. المسلم من سلم المسلمون, کس چیز سے محفوظ رہے؟ من لسانه ویده, یہ سچا مسلمان ہے. جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ ہیں دوسرے مسلمان. حسن اخلاق نمبر 5, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ, تمہیں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو نماز میں اپنے کندھے نرم کر دیتے ہیں. لین المنکب, جب نماز میں صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو خشوع اور خضوع کی حالت میں ہوتے ہیں, خشوع طاری ہو جاتا ہے. جب دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے اور خشیت طاری ہو جاتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ ضرور ہوتا ہے, اور خاص طور پہ نماز میں. یہ وہ عظیم عبادت ہے, ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے, جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے تعلق جوڑتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. اگر یہ نماز نہ ہوتی تو آج امت میں خیریت بھی نہ ہوتی. ہماری خیر و عافیت, ہماری بہتری اس نماز سے جڑی ہوئی ہے. یہی نماز تو ہے جو برائی اور بدی سے روکتی ہے. لیکن ہر نمازی کے لیے کیا, وہ نمازی جو دل سے نماز پڑھتے ہیں, نماز کے ہر حصے میں, حرکات اور سکنات میں اپنے دل سے محسوس کر کے حرکت کرتے ہیں. اب رفع دین میں کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں, اب میں قیام کی حالت میں ہوں تو کیوں ہوں, کس کے حکم سے ہوں, مجھے کیسے کھڑا ہونا چاہیے, رکوع میں ہوں تو کیسا ہوں, کیسے ہونا چاہیے, سجدہ کیسے کرنا ہے. انسان کے جسم کی سب سے اچھی اور افضل جگہ جو ہے یہ پیشانی اور ناک ہے, جس کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں, اونچے ناک والا, یا کوئی غلطی کر کے تو ناک کٹوا دی ہے. تو ناک انسان کی اور جو پیشانی ہے یہ سب سے عظیم اور سب سے بلند جگہ ہے, بڑے شرف والی ہے, بڑے عزت والی جگہ ہے. پورے جسم میں سے چہرہ سب سے شرف والا ہے, اور پورے چہرے میں یہ ناک اور پیشانی سب سے بڑی شرف والی ہے. اور جب اس شرف والی جگہ کو زمین پر لگا دیتے ہو اپنے رب کے لیے, سجدے میں گر کے گڑ گڑا کے اپنے رب سے یہ کہتے ہو سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, کبھی دل سے کہہ کے دیکھیں, اس پھر اثر دیکھیں اپنی نماز پر, اپنی زندگی میں اس کا اثر دیکھیں. پھر تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو نماز میں اپنے ساتھ والے نمازی کو تکلیف نہیں دیتے، الینکم مناقبہ، بعض ایسے لوگ بھی دیکھے نماز میں جس سے ساتھ والا نمازی تنگ ہوتا ہے، اس انتظار میں ہوتے کہ نماز کب ختم ہوتی، جان چھوٹتی ہے، کہاں پھنس گیا ہوں میں. اور بعض اوقات آپ نماز پڑھتے ہیں کسی شخص کے ساتھ، دل کرتا ہے کہ نماز لمبی ہو جائے آپ کے ساتھ والے کی وجہ سے، اس کے خشوع اور خضوع سے اس پر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ والے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، پانچ وقت پڑھتے ہیں، با جماعت پڑھتے ہیں، پہلے صف میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اچھے ہیں کہ نہیں، اور سب سے اچھے ہیں یا نہیں، یہ سوال باقی رہ جاتا ہے. چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو سب سے اچھے طریقے سے قرض کی ادائیگی کرتے ہیں، قرض واپس لوٹاتے ہیں. قرض لینے کے لیے تو بہت سارے لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں، ضرورت مند ہے، وہ ضرورت اس دنیا کا ایک بنیادی حصہ ہے، اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم ضرورت مند ضرور رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کسی کو بہت زیادہ دیا اور کسی کو بہت کم دیا، کسی کو دینے والا بنایا اور کسی کو لینے والا بنایا. جس طریقے سے قرض لیا گیا ہے، کیا اسی طریقے سے قرض کو واپس بھی کیا گیا ہے؟ بعض ایسے اچھے لوگ جو قرض دینے والے ہیں، جو قرض حسنہ دینے والے ہیں، قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے جس میں کوئی سود نہیں ہوتا. 10,000 دیا کسی کو، اس کے کام آئے، اس نے پھر واپس کر کے 1,000 10 مہینے میں پورا کر دیا، 10 لیے اور 10 واپس کیے، قرض حسنہ ہے. یہ ضرورت پڑ گئی، ایک صاحب مال ہے، اس کے پاس بہت سارا مال ہے یا بہت نہ بھی ہو، لیکن اپن مسلمان بھائیوں کا درد اس کے دل میں رہتا ہے، ان کی تکلیف، اس کی اپنی تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، لیکن جب کسی کی مدد کرتا ہے اور قرض دے دیتا ہے، جب قرض لوٹانے کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ ملنے کا نام ہی نہیں لیتے. جب قرض لیا تو روزانہ ٹیلی فون پہ حال بھی پوچھنا ہے، زیارت کے لیے ہر جمعہ آنا بھی ہے، خیال بھی کرنا ہے، اور جو ہی وقت قریب آتا جائے گا قرض کی ادائیگی کا، اتنی ہی دوری ہوتی جائے گی، اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ٹیلی فون بھی بند ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ اپنی سم بھی چینج کر لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر آپ نہیں دے پا رہے تو اس محسن کے پاس جائیں اور کہیں میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میرے حالات ابھی بھی تنگ ہیں، میں نہیں دے پا رہا ہوں، مجھے کچھ اور مہلت دیجیے، میرا وعدہ اپنی جگہ پہ ہے، میں آپ کو ضرور لوٹاؤں گا. وہ احسان کرنے والا اپنا احسان کرتا رہے گا، لیکن جب اس طریقے سے آپ کام کریں گے، پھر آپ جانتے ہوئے یا انجانے میں اس احسان کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پھر کسی اور کو نہیں دے گا. دیکھیں پیسے سب کو محبوب ہیں، امیر کو بھی ہے اور غریب کو بھی ہے، مفت نہیں آتے، جو حلال کماتے اسے پتا ہوتا ہے کہ پیسے کیسے آتے ہیں. اور مومن ایک جگہ سے دو مرتبہ دسا نہیں جاتا تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے اس غلط اور بد فعلی سے اس محسن کے احسان کا خاتمہ کر رہے ہیں. جائیں اس کے پاس، معافی مانگ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. کچھ اور مہلت مانگ لے، لیکن موبائل بند کر دینا، سم تبدیل کر، بعض لوگ گھر ہی تبدیل کر لیتے، پکڑ سکتا ہوں کہ پکڑ کے دکھاؤ ہمیں. ان للہ وانا الیہ راجعون، خیارکم ان خیارکم احسنکم قضاء. نمبر سات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں. اور کھانا کھلانے کی جب ہم بات کرتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ کھانا کھلانے کا ایک حصہ ہے، اور کھانا صرف فقیروں کو نہیں کھلایا جاتا، کھانا امیروں کو بھی کھلایا جاتا ہے. بعض لوگوں کی لسٹ میں مہمان نوازی کا نام ہی نہیں ہے، کبھی کسی رشتہ دار کو بلا لیا، کبھی کسی دوست کو بلا لیا، اس سے محبت بڑھتی ہے اور معاشرے میں باہمی اتفاق مضبوط ہوتا ہے. اور جب یہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو پھر یہ معاشرہ بھی قریب ہوگا اور مضبوط ہوگا. تو کھانا کھلایا کریں دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، فقیروں اور محتاجوں کو بھی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال دی جاتی ہے مہمان نوازی میں. ابو الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بڑے مہمان نواز بھی تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا. یہ عظمت ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب سے مہنگا کھانا لے کے آئیں، جو بھی گھر میں ہے بانٹ کے کھائیں. ہمارے معاشرے میں تو یہ حال بھی دیکھا ہے، انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی، کہ پڑوسی بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے اور ان کا کھانا کچرے کے ڈبے میں پڑا ہوتا ہے، بچا ہوا کھانا. صرف ایک دیوار کا فرق ہے، یہ بھوکے اور پیاسے سو رہے ہیں اور یہ عیش و آرام میں سو رہے ہیں. واللہ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، یاد رکھیں. جو رزق ضائع ہوتا ہے ایک ایک ٹکڑے کا حساب دینا ہے. اور یہ بات صرف وہ جانتے ہیں جو جانتے ہیں کہ حساب ہوتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بات کتنی خطرناک ہے. نمبر آٹھ، اپنی بہنوں اور عورتوں کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ان کے لیے. یہ ساری چیزیں وہ بھی کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس، عورتوں میں سے سب سے بہترین، التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. عورت میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوشی اور مسرت محسوس ہو، بس چہرہ دیکھتے ہی دل میں خوشی جاگ جائے. اور جب وہ اس کے حکم دے، جب اس کو کچھ کہے تو اس کی بات مان لے، اور کبھی بھی اس کی مخالفت نہ کرے، نہ اپنے نفس میں اور نہ ہی مال میں. زندگی کا ساتھی ہے، لائف پارٹنر ہے، اور زندگی خوبصورت بھی لائف پارٹنر سے ہی ہوتی ہے. حصے دار ہے نا، آدھا آدھا حصہ ہے. اور مرد کی تکمیل عورت سے ہی ہوتی ہے، اور عورت کی تکمیل مرد سے ہی ہوتی ہے. انسان اس وقت تک ادھورا ہے جب تک وہ شادی نہیں کرتا، لیکن شادی کے بعد زندگی کیسے گزرتی ہے؟ آج اکثریت شادی کے بعد زیادہ پریشان کیوں ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو شادی کے بعد خوش ہیں. شادی کے پہلے کا عالم اور ہوتا ہے، شادی کے بعد کا عالم بالکل الٹا ہو جاتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، ایسے لوگ بھی ہیں جو الحمدللہ بہت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کو مزید خوشیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی خوشیاں عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی، اور ہمارے گھروں کو، ہمارے بیویوں کو اور بچوں کو اصلاح کر دے، اور ان میں خیر و عافیت ہماری زندگی میں عام کر دے. جب ہم گھر میں جاتے ہیں، اب ہمارے بعض بہنوں کا حال دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی دل میں مسرت پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں، بعض بہنیں کہتی ہیں کہ ہم بس کام ہی تو کر رہا ہوتا ہے، 24 گھنٹے کام ہی میں سارا وقت گزرتا ہے، کچن میں وقت گزارنا ہوتا ہے، یا تو ڈسٹنگ کرنی ہے، صفائی کرنی ہے، یا کچن میں ہوتے ہیں، یا پھر کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں. اور جب خاوند گھر میں آتا ہے تو پھر وہی حالت ہی ہوتی ہے، یہی شکل و صورت ہے، پسینے سے لت پت، اور قریب جاؤ تو بدبو، گرد و غبار، جو کارپیٹ سے یا پردوں سے جو ڈسٹنگ کی وہ سار اپنے چہرے پہ آ گئی ہے. سب کچھ صاف کر لیا، دھو لیا، سوائے اپنے آپ کو اپنا خیال نہیں رکھا، اور یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے، خاص طور پہ خاوند کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ اس نے گھر کب لوٹنا ہے؟ اپنے سارے کام کر لیں اور تیار ہو جائیں اس کے استقبال کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں استقبال کے لیے، یہ کوئی خیالی باتیں ہو رہی ہیں. آج اتنا وقت کہاں ہے ہمارے پاس ہم اپنے خاوند کے لیے استقبال کریں؟ اللہ المستعان. ایک بات یاد آ گئی لیکن کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. میں عزت ماں باپ کے لیے ہم استقبال کریں، اس نے کون سی ہمیں خوشیاں دی ہوئی ہیں، اور اس لائق ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں؟ سارا دن نوکری کرتے رہتے ہیں، اور پھر استقبال بھی اسی کا کریں. سن لیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیر الناس، عورتوں میں سے سب سے بہترین عورتیں یہ ہیں، جب نظر پڑے، جب بھی تو دل میں خوشی بھر جائے. کچھ نہیں جاتا اگر صرف منہ ہی دھو لیں، صرف خاوند کے استقبال کے لیے اگر منہ ہی دھو لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا فل میک اپ کر کے آ جائے سامنے، نہیں، اگر منہ کو ہی دھو لیں اور صرف یہ چاہے دکھاوے کے لیے کیوں نہ ہو، شروع میں انشاءاللہ عادت بن جائے گی. استقبال کے لیے صرف دروازے تک جا کے کھڑی ہو جائیں اور سلام کا جواب دے دیں، بس. اچھا، کھڑے نہیں ہونا، کوئی مشکل نہیں، جگہ پر بیٹھ ہی رہے، منہ دھو کے بیٹھیں اور انتظار کریں جب داخل ہو سلام کو اس کا جواب دے دیں. اسے محسوس ہو کہ سارا دن میں نے باہر گزارا ہے اس رزق کی تلاش میں، اپنی بیوی اور بچوں کو خوشیاں دینے کے لیے. اپنا دن جیسے بھی گزرا ہے گزر گیا ہے، لیکن ان کو خوش کرنا ہے. کیا اتنی بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے ہم کہ مسکرا کر استقبال کر لیں؟ اگر غصہ ہے، کوئی پریشانی ہے، اور ہوتی ہے، بچے پریشان کرتے ہیں، بلڈ پریشر لو رہتا ہے، خون کی کمی بھی ہوتی ہے، اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا پوسٹ پون کر لیں, تاخیر کر لیں, کیا جاتا ہے, ذرا سانس تو لینے دیں. فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن ہوتا ہے نا, اگر داخل ہوتے ہی یہ الفاظوں کی جنگ شروع ہو جائے اور کسی نے کیا کہ یہ بریکنگ نیوز شروع ہو جائے 10-15, تو پھر وہ دن جو بقیہ حصہ آدھا دن تو مصیبت میں گزر گیا نا, باقی آدھا بھی جو اس نے اچھا گزرنا تھا وہ بھی مصیبت میں ہی گزرے گا. پہلے الگ الگ مصیبت میں تھا, اب دونوں کو ایک ساتھ مصیبت میں دن گزرے گا, بقیہ دن جو ہے اور رات بھی پھر ایسے گزرے گی. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عورتوں میں سے جو بہترین عورتیں وہ ہیں, وہ بہترین عورتیں جنہوں نے کبھی اونٹ سواری کی ہے. آج تمہاری عورتیں ماشاءاللہ اچھی اچھی گاڑیوں بیٹھتی ہیں, وہ بھی عورتیں تھیں جو اونٹ پر سوار ہوتی تھیں. آپ دیکھیں ان میں سے بہترین عورتیں, صالح نساء قریش, قریش کی عورت میں سے جو صالح نیک اور اچھی عورتیں ہیں. احناہ علی ولد فی صغرہ, جو اپنے بچوں سے نرمی سے پیش آتی ہیں, جیسے پرندہ اپنے پروں سے اپنے چوزوں کو اور اپنے بلکہ اپنے انڈوں کو بھی حفاظت کرتا ہے, اپنے پر بچھا دیتا ہے, یہ ماں اپنے بچوں سے اسی طریقے سے پیش آتی ہے. محسوس ہوتا ہے بچوں کو کہ وہ بچے ہیں, وہ پیارے ہیں, وہ پیار اور محبت کے مستحق ہیں, وہ نرمی کے مستحق ہیں, تو نرمی سے پیش آتی ہیں. وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ, اور اپنے خاوند کا بھی خاص خیال رکھنے والی ہے. خاوند کا بھی خیال رکھنا ہے, اس کے مال کا بھی خیال رکھنا ہے, اور بچوں کے لیے وہ سب سے زیادہ پیار محبت کرنے والی ہے. فضول خرچی نہیں جانتی, اسے احساس ہے کہ خاوند کی اس حلال کمائی کو میں نے کیسے خرچ کرنا اور کہاں پہ خرچ کرنا ہے. نمبر 8, یہ دو ایک ہی ہیں, عورتوں والا ایک ہی, دونوں. نمبر 9, دو چیزیں جو سب سے اہم تھی میں نے آخر میں رکھی ہیں اس لیے کہ ہمیں یاد آ جائے. اور سب سے آخری بات زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں. امت میں سے بہترین لوگ یہ ہیں. القرآن العظیم, القرآن الکریم, یہ عظیم, یہ کریم, یہ مجید کتاب, اللہ تعالیٰ کی کلام, ضابطہ حیات جس میں ہر خیر موجود ہے اور اس کا حکم ہے اور ہر شر سے آگاہی کا حکم ہے, جو ہدایت ہے اور شفا ہے مومنوں کے لیے. جس نے بھی اس کا علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا اور پھر آگے اس علم کو پھیلایا, لوگوں کو تعلیم دی, یہ سب سے اچھا انسان ہے. اور قرآن مجید کی تعلیم کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے اس کی تلاوت کی جائے, لوگوں کو سمجھایا جائے. جب خود سمجھانے تو سمجھانا کیا ہے, اور قرآن مجید کو سمجھنے والا انسان سب سے اچھا انسان ہے. اور جاہلیت میں بھی اگر کوئی شخص اچھا تھا تو اسلام میں بھی وہ سب سے اچھا ہوگا جب اسے دین اسلام کی سمجھ ہوگی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا, جہنم جو سب سے اچھے تھے وہ اسلام سے سب سے اچھے ہو سکتے ہیں. کب؟ جب انہیں سمجھ آ جائے. دین کی سمجھ. دین اسلام کی بنیاد ہے قرآن مجید, اور قرآن مجید بغیر صحیح سمجھ کے کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. نہ تو ہدایت ہو سکتا ہے اور نہ ہی شفا ہو سکتا ہے. قرآن مجید علم ہے, نور ہے, اور کوئی بھی علم جب تک اسے سمجھا نہیں جاتا وہ علم باقی نہیں رہتا, اور نہ وہ کبھی نور ہو سکتا ہے. قرآن مجید کی صحیح سمجھ کیا ہے؟ دسویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, میرے زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, اور پھر خیریت میں اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. تین بہترین زمانے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا زمانہ, علم کا زمانہ, ایمان کا زمانہ, تقوی کا زمانہ, عمل صالح کا زمانہ, احسان کا زمانہ, سب سے بہترین زمانہ ہے. اور صحابہ کرام نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور صحیح حدیث کا علم حاصل کیا ہے. قرآن مجید کا حصہ ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, سر فہرست صحابہ کرام ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں, دوست بھی ہیں, پیارے بھی ہیں, صحابہ ہیں, سب سے بہترین لوگ. اگر کبھی اس دنیا میں آئے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد, تو وہ صحابہ کرام ہیں, رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جتنی میں نے خیریت کی باتیں کی ہیں, ان سارے کے سارے کے اولین حقدار کون ہیں؟ جو بعمل مسلمان ہیں صحیح طریقے سے, صحابہ کرام سے آگے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے جتنی میں نے چیزوں کا ذکر کیا, میں نے سر فہرست صحابہ کرام پہ عمل کرنے والے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ زمانہ سب سے اچھا زمانہ تھا. زمانے کی پہچان در و دیوار سے نہیں ہوتی, تاریخ سے نہیں ہوتی, وقت سے نہیں ہوتی, ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اس زمانے میں رہتے ہیں. ہم اس زمانے کو تو پا نہیں سکتے, وہ زمانہ گزر چکا ہے, وہ لوگ بھی گزر چکے ہیں, لیکن ایک چیز باقی ہے جو تا قیامت باقی رہے گی. ان کا راستہ, ان کا منہج, ان کی سمجھ, اور ہماری خیر, ہماری بہتری, ہماری افضلیت اسی راستے سے وابستہ ہے, جڑی ہوئی ہے. جس نے بھی اس راستے کو اختیار کیا وہ سب سے اچھا انسان ہے, کیونکہ اچھے کی پیروی کرنے والا اچھا ہوتا ہے, اور سب سے اچھے کی پیروی کرنے والا سب سے اچھا ہوتا ہے. پھر وہی سوال جس سے ابتدا کی تھی, یہ وہ ہیں جو امت میں سب سے اچھے ہیں, میں کہاں ہوں؟ ان دس چیزوں میں سے کہیں پر ہوں؟ اگر ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور شکر اللہ کا شکر ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ اس سے بھی مزید آگے بڑھیں, علم والے ہیں تو علم میں اور ترقی کرے. وعمل آل داؤد شکرا, حق شکر کی حقیقت عمل سے وابستہ ہے. زبانی کلامی شکر نہیں ہوتا, ناقص شکر ہے وہ. وقلیل من عبادی الشکور, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت کم ہے میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں. کیوں کم ہے؟ اس لیے کہ زبان سے کہنے والے تو بہت زیادہ ہیں اور حقیقتاً شکر کرنے والے بہت کم ہیں جو اپنے عمل سے شکر کرنے والے ہیں. اگر علم قرآن کا علم حاصل کیا ہے, خیر الناس میں سے تعلیم بھی دے رہے ہیں, تو اس میں اور ترقی ہونی چاہیے. یہ شکر ہے. عمل صالح کرنے والے ہیں اس سے بھی بڑھے, آگے بڑھے, اسے شکر کہتے ہیں. اگر خاوند کے ساتھ بیوی اچھا سلوک کرنے والی ہے اس سے بھی اچھا کرے, یہی شکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم, تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دینے والا ہوں. اور اگر ان میں سے نہیں ہے تو ابھی وقت باقی ہے, ٹرین چھوٹی نہیں. جیسے کہتے ٹرین چھوٹ گئی, نہیں ٹرین چھوٹی, ابھی وقت ہے. اور کچھ مشکل طریقہ نہیں ہے اس خیریت کو اپنانے کا. فوراً جہاں پر بیٹھے ہیں جس حالت میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور ان چیزوں پر عمل کرنا آج سے شروع کر دیں, کیونکہ کل کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. کیا کبھی کسی نے کل کو دیکھا ہے؟ یہ حقیقت میں پوچھ رہا ہوں. آج جمعہ ہے نا, کل ہفتہ ہے, ہم نے کل کو دیکھا ہے؟ کوئی انسان کل کو دیکھ سکتا ہے؟ جب کل آئے گا تو پھر آج بن جائے گا نا, تب ہم دیکھیں گے. تو کل کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا, ہم صرف آج ہی کو دیکھتے ہیں اور آج میں سے وہی دیکھتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہے. یہ زندگی آج بھی ختم ہو سکتی ہے نا, اور موت ہمیشہ آج ہی آتی ہے, کل کبھی نہیں آتی. ہماری ساری زندگی آج ہی ہے, نہ تو گزرا ہوا کل ہے اور نہ ہی آنے والا کل ہے. ساری زندگی ہماری آج کے دن کی زندگی ہے. بس یہ 24 گھنٹے اگر پورے ہو جائیں, ورنہ ہماری زندگی یہی ہے جو اس وقت گزر رہی ہے. اور یہ لمحے جو گزر چکے ہیں, جو بڑی سپیڈ سے گزرتے جا رہے ہیں, واپس نہیں آئیں گے. تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا اور خیرکم میں سے بننے کا. اللہ تعالی کے لیے اور اس دین اسلام کی بھلائی کے لیے, معاشرے کی اصلاح کے لیے, اور اس امت کے لیے, اس امت کی بہتری کے لیے, اس عظیم امت کو پھر سے دوبارہ, اگر وہ شرف, وہ عزت اور مقام دینا ہے تو ہمیں اچھا بننا ہی پڑے گا. اچھائی کے راستے صرف یہ نہیں ہیں, یہ ان میں سے ہیں جو ہمیں قرآن اور سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں. یہ سب سے اہم ہے. ان کے سوا جو بھی اور راستے ہیں, اگرچہ دور سے چمکنے والے ہوں, خوبصورت نظر آئیں, وہ خیریت کے راستے نہیں ہیں. اچھے مسلمان سے اچھا اسلامی معاشرے کا قیام ہوتا ہے, اور یہی ہماری ذمہ داری ہے, ہم سب کی. یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے, صرف حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ دین ہمارا ہے, یہ دین کسی خاص انسان کی پراپرٹی نہیں ہے کہ وہی ذمہ دار ہے، ہمارے سے کوئی لین دین نہیں ہے. یہ بات ضرور ہے کہ بعض کی زیادہ ذمہ داریں بعض کی کم ہیں، لیکن دین اسلام کے قیام کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں، اور ہم اور ہمارا ہم سب کا اپنا اپنا کردار ہے. اس معاشرے کو بہتر کرنا ہے، اور تب ہوگا جب ہم بہتر ہوگے، بہترین ہوگے، اور یہ امت بھی تب بہتر سے بہترین ہوگی جب ہم خود بہتر ہوں گے اور بہترین ہوں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ.
پڑھ کے دائیں کروٹ لینی چاہیے، صبح کی سنتے پڑھ کے دائیں کروٹ لینی چاہیے.
کوئی لینا چاہے تو لے سکتے، ضروری نہیں.
اور مغرب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، دو رکھتے تھے مسجد.